السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ سورہ نساء سے آج آغاز کریں گے، اور جیسے ہم نے ابھی دو صورتیں پڑھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دونوں ایک جوڑے کی صورت میں تھیں، اور دونوں صورتوں میں دو امتوں سے خطاب تھا. اسی طرح ایک جوڑا ہم پڑھیں سورہ نساء، سورہ مائدہ. یہ اسلامی شریعت سے متعلق صورتیں، اور سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کہ عائلی اور خاندانی سطح پر شریعت کے احکامات کا بیان ہے، جبکہ اگلی صورت ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ، تو اس میں سماجی اور معاشرتی سطح پر شریعت کے احکامات کا بیان ہے. دونوں صورتوں میں یہودی اور نصرانی جو ہیں، نصارہ اور یہود، ان سے آخری باتیں کی گئی ہیں. دونوں صورتوں کا آغاز بغیر کسی تمہید کے براہ راست شروع ہو رہا ہے، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر بھی بڑی سادگی سے جو ہے وہ بات ختم کی گئی ہے. البتہ اس میں مضامین جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں، اور خطاب بھی بار بار بدل رہا ہے، تو کوئی علیحدہ سے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے دو حصے بنائے تھے بڑے بڑے، وہ اس میں ممکن نہیں ہے. البتہ ان دونوں صورتوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ معاشرے میں ہر ایک کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے، چنانچہ اسی سے متعلق یہ احکامات ہیں جو ہم پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. پہلی آیت میں مساوات انسانی کی دو بنیادیں بیان ہو رہی ہیں. تمام انسان برابر ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ان کا خالق ایک ہی ہے اور تمام انسانوں کے والدین ایک ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم سب کے سب کو ایک شخص سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا ان سے ان کی بیوی کو. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا سلام علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر جو ہے مرد اور عورت کسی کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. فرمایا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو، پھر اللہ نے انہیں اولادیں دی، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا کی اولادوں میں سے ہیں، ہم سب جو ہے اس اولین جوڑے کے اولاد ہیں. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور وجہ یہ ہے، اور یہ آیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے. اکثر بیشتر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہم اونچے خاندان کے، اور دوسرا جو ہے یہ کمتر خاندان کا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سبھی برابر ہیں. وجہ یہ کہ سب کا خالق ایک ہی اللہ ہے، اور تمام انسانوں کے والدین ایک ہی جوڑا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام علیہا. اب ہدایت دی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے. آخر نکاح کے موقع پر بھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے جائز کیوں گے؟ اللہ کے نام کے ہی ذریعے. تو پہلے ہی سے کہا جا رہا ہے اس اللہ کا پاس کرو، لحاظ کرو، بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو اللہ کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے، تو پہلے ہی کیوں نہ خیال کیا جائے. فرمایا والارحام، اور رشتوں کا بھی پاس کرو. اور ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ رشتے دو طرح سے بنتے ہیں، ایک تو پیدائش کی وجہ سے، دوسرا جو ہے وہ نکاح کی وجہ سے. تو اسلام میں جہاں میکے والوں کا ادب اور تمیز اور ان کا خیال بہتر ہے، اسی طرح سسرالی رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کا بھی پاس کرنا چاہیے، ان سے بھی ادب و احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے. یہ ہندوانہ تہذیب ہے کہ میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں. ہمیں تو رشتے نبھانے، چاہے وہ پیدائش کی وجہ سے خونی رشتے ہوں یا وہ نکاح کی وجہ سے سسرالی رشتے ہوں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، عطا رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو جو رشتے جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو بھی اللہ نے رشتے بنائے انہیں نبھاتا ہے، وہ اصل میں قابل قدر ہے اللہ کے نزدیک. فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب پر نگہبان ہے. اب یہ جو پہلا رکوع آ رہا ہے اس میں معاشرے کی دو مظلوم طبقات ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، یعنی عورتوں اور یتیموں کے۔ تو اب پہلے شروع میں یتامہ کے حقوق آ رہے ہیں، نمبر ایک آیت نمبر دو میں کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، فرمایا وآت الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے، اس سے پہلے جو بھی اسلام کے علاوہ معاشرے ہوتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے باپ نے چھوڑا کیا، تو دیگر رشتہ دار ہڑپ کر جاتے ہیں وہ دولت اور یتیموں کو ان کے وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ مت جو ہے وہ کھاؤ یتیموں کے مال، بلکہ یتیموں کے مال انہیں دے دو۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور نہ بدل لو اپنے گھٹیا مال کو ان کے اچھے مال سے۔ یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے والد نے 40 بکریاں چھوڑی تھیں، اب جو ہے بکریاں تو اچھی بھی ہیں کمزور بھی ہیں، تو کمزور کمزور بکریاں جو ہے اسے دے دیں کہ یہ میری ہیں، تمہاری 40 تھیں، یہ کمزور بکریاں تمہاری ہو گئیں۔ تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے اچھے مال کو اپنے خراب مال سے نہ بدل لو، گنتی تو پوری کر دی لیکن ان کا اچھا مال خود رکھ لیا۔ تو فرمایا ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال ملا کے اپنے مالوں میں، انہ کان حوباً کبیرا، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں کہا کہ یتیم بچیوں کے حقوق ادا کرو۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے ساتھ۔ لوگ کرتے یہ تھے کہ اب یتیم بچیاں ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پوسان حال نہیں ہے، تو عموماً لڑکیوں کا جو مہر ہوتا تھا وہ بھی نہیں دیتے تھے یتیم بچیوں کو، اب بس نکاح کر لیا، نہ مہر دیا، نہ حقوق ادا کیے، کوئی پسان حال ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم حق ان کا ادا نہیں کرو گے، فن کیا ہوں ماتاب الکم من النساء، تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں دوسری عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثہ و ربع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اب یہاں اصل حکم تو تعدد ازواج کا ہی ہے، اور آپ دیکھیں گے انبیاء جو ہیں ان کی بھی متعدد بیویاں رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہے وہ متعدد بیویاں، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح شادیاں کی۔ لیکن فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے، تو فرمایا فَوَاحِدَا، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں تمہارے پاس اتنی تنگی ہے، اتنے غریب ہو کہ ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا نان و نفقہ بھی نہیں دے سکتے، تو فرمایا کہ پھر کنیز سے نکاح کر لو۔ تو آج کل کے زمانے میں تو کنیز ہے نہیں، لیکن عرب کے اس زمانے میں جو ہے کنیزیں موجود تھیں، اور کنیز کے مالک سے اجازت لے کر پھر کنیز سے نکاح ہو سکتا تھا، اور کنیز کا ظاہر ہے مہر بھی کم ہوتا تھا، نان نفقہ بھی کم ہوتا تھا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، فرمایا ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اصل چیز یہ ہے کہ عدل کیا جائے، بیویوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور کسی کا بھی حق نہ مارا جائے۔ اسی طرح مہر ادا کرو، آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی۔ یہ مہر ہڑپ کر لینا اچھی عادت نہیں، اچھی بات نہیں، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ بیوی کا مہر ادا کیا اور نہ مہر ادا کرنے کا ارادہ تھا، تو قیامت کے دن وہ زانی کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ اصل میں یہ تو اللہ نے مقرر کیا خواتین کا مہر، ان کا حق، یہ خوشی خوشی دینا چاہیے، اور اگر کم آپ محسوس کرتے ہیں اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو زیادہ مہر دے دیں، اور اگر بیوی خود ہی خوشی خوشی سمجھے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے، مہر میرا زیادہ رکھا گیا ہے، تو وہ خود سے خوشی خوشی کم کر دے، تو یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو فرمایا فَإِن تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ خوش ہو تمہارے لیے چھوڑنے کو کچھ اس میں سے اپنے دل سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو پھر کھاؤ اسے رشتہ بشتہ، یعنی اگر وہ خود ہی خوشی سے مہر میں کچھ کمی کر لیں بیویاں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے اموال یتامہ کی حفاظت کرو، اس حوالے سے کئی احکامات۔ نمبر 1، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اور نہ دو نادانوں کو اپنے مال۔ کون سے مال؟ اللتی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو بنایا اللہ نے تمہارے قیام کا باعث۔ اب یہ مال اور دولت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایسے نادانوں کے حوالے کر دینا جو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، تو یہ بھی نعمت کی ناشکریہ۔ اسی طرح فرمایا وَرْزُقُهُمْ فِيهَا وَكْسُهُمْ، اور ان یتیموں کو بھی کھلاؤ اس مال میں سے، اور ان کے بھی کپڑے بناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہو ان سے اچھی بات، یتیموں سے اچھی بات کیا کہنی ہے کہ بھائی تمہارے والد نے جو مال چھوڑا ہے وہ ہم تمہیں دے دیں گے, تم جب بالغ ہو جاؤ گے, اس عمر کو پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے, یہ یہاں مراد ہے. اور چوتھا حکم دیا جا رہا ہے, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور آزماتے رہو یتیموں کو اس وقت تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو, یعنی بلوغت تک پہنچ جائیں. اور اس میں بھی احناف کے نزدیک 25 سال لمٹ ہے. کوئی آدمی یتیموں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ کہے کہ بھئی یہ تو ابھی عقل مندی نہیں ہوا اور لے کر بیٹھے رہے اس کا مال, تو جو میکسیمم وہ کر سکتا ہے وہ 25 سال ہے. ایک دفعہ وہ 25 سال کا ہو گیا اسلامی لحاظ سے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. اس سے پہلے اگر آدمی محسوس کرے کہ بھئی یہ ہوشیار ہے, یہ سمجھتا ہے, اسے اپنے نقصان فائدے کا اندازہ ہے, کبھی کبھی پیسے دے کر بھیجا بھئی یہ سامان لے آؤ, آدمی کو اندازہ ہو نہیں نہیں یہ اب صحیح چیز لے آتا ہے, دھوکہ نہیں کھاتا, تو پتہ چلتا ہے کہ رشد ہے اس کے اندر, سمجھ پیدا ہو گئی, تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں. فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر جب تم پاؤ ان کے اندر جو ہے وہ عقل مندی دانائی رشد, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو دے دو انہیں ان کے مال, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا, اور نہ کھا جاؤ ان یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے, وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا, اور نہ ہی جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. اب جلدی جلدی مال ہڑپ کر لیا کہ بڑے ہو رہے ہیں ان کا مال دینا پڑے گا, تو پہلے ہی کھا جائے ان کا مال. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, اور جو کوئی پیسے والا ہے تو اسے تو چاہیے کہ کچھ بھی نہ لے یتیم کے مال سے, جوں کا تو جیسا ہے وہ پورا کا پورا دے دے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, لیکن جو آدمی خود ہی فقیر ہے, محتاج ہے, غریب ہے, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, تو وہ کھائے دستور کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر جب تم واپس دے دو انہیں ان یتیموں کو ان کے مال, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو پھر گواہ کر لیا کرو ان پر, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ تو کافی ہے حساب لینے کے ارباز. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ یتیم بچے کہیں کہ ہمارا مال پورا نہیں دیا گیا اور مال اتنا تھا اور دیا ہمیں اتنا گیا, تو اس لیے گواہ کر لینا جو ہے بہتر ہے. آگے پھر احکام وراثت سے متعلق جو ہے احکامات آ رہے ہیں, اور مرد اور عورت سب کا حصہ اللہ نے رکھا ہے. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو جھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے, وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ اس میں جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے, مما قل منہ او کثر, خواہ وہ تھوڑا سا ہو یا بہت زیادہ ہو. بھائی وراثت چاہے تھوڑی سی ہو, چند 100 روپے ہی چھوڑے ہوں لیکن وہ بھی تقسیم ہونی چاہیے, اور لاکھوں روپے چھوڑے تو کروڑوں چھوڑے وہ بھی تقسیم ہونی چاہیے. تو یہ نہیں دیکھا جائے کہ کم ہے زیادہ ہے, لیکن یہ وراثت کے احکام ہیں اللہ کی, یہ حدود اللہ میں سے, اور چاہے کم یا زیادہ وراثت کا مال جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے. وراثت کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو ایسٹس وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے, جو اثاثہ جات اس کے ہوتے ہیں, مال دولت ہو یا مکان ہو یا کپڑے ہوں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وراثت کا مال کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وارثوں کا آگے حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے, تو اسی حساب سے ورثہ کو حصہ دینا چاہیے. آگے پھر معاملہ آ رہا ہے کہ جب وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ جیسے یہاں کہا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے, تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام سے پہلے عورتیں خود وراثت میں تقسیم ہو جاتے ہیں, اب وہ مال وراثت سمجھی جاتے ہیں. اب باپ کے مرنے کے بعد اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ بچے بانٹ لیتے تھے جو اپنی سوتیلی ماؤں کو آپس میں, تو اسلام نے کہا کہ نہیں, یہ عورت مال وراثت نہیں ہے بلکہ یہ تو وراثت کی حقدار ہے, اسے حصہ ملے گا. اسی طرح پھر تقسیم میراث کے وقت بعض دفعہ یتیم اور مسکین جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور دیگر رشتہ دار آ جاتے ہیں, تو ان کے بھی خیال رکھنے کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اور اگر حاضر ہو جائیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, رشتہ دار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی, فرض حقوقم من, تو انہیں بھی دو اس میں سے, لیکن خیال کیا جائے کہ یہ کون دے گا, جو ایک بالغ وارث ہے وہ اپنے حصے میں سے ان لوگوں کو بھی دیتے تو یہ اللہ کے نزدیک کار ثواب ہے, پسندیدہ بات, لیکن جو معصوم نابالغ بچے ہیں ان کے حصوں میں سے نہیں دے سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے, ان کا حصہ انہیں پورا پورا دیا جائے گا. ہاں کوئی بالغ وارث ہے اور وہ اپنی خوشی سے ہی آئے گئے لوگوں کو اس میں سے تھوڑا سا کچھ دینا چاہے تو وہ دے دے. فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور آئے ہوئے لوگوں سے کہو بھلی بات, انہیں غصے سے دیکھنا کہ آ گئے, پتہ چل گیا تمہیں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, یہاں آ گئے منہ اٹھا کے, تو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے اچھی بات کرو، ان سے کہا جائے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے. اسی طرح بڑا جذباتی انداز ہے آیت نمبر 9 اور جو ہے یتیم بچوں کے لحاظ سے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ جو مر رہے ہوں اور اپنے پیچھے چھوڑ جائے چھوٹے بچوں کو. ذرا آدمی سوچے اس کی موت آ جائے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں تو کیا کرے گا؟ کبھی بھائی کا ہاتھ پکڑ رہا ہوگا کہ میں مر رہا ہوں میرے بچوں کا خیال کرنا، کبھی اپنی بہن سے التجا کر رہا ہوگا کہ بہن میں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو میرے بچے رل جائیں، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان کی تعلیم کا خیال کرنا، تو آدمی کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی. تو فرمایا خوف علیہم، تو انہیں خوف ہو باقی یتیم بچوں کے بارے میں بھی. فَلْيَتَّقُ اللَّهِ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ کہنی چاہیے بالکل سیدھی بات. تو جس طرح اپنے بچوں کی آدمی کو فکر ہوتی ہے، اسی طرح دوسروں کے بچوں کی بھی تو فکر کرے. ان کے والد مر گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، اور اکثر خیال نہیں کیا جاتا، اور یتیم جو ہے وہ بالکل ہی رل جاتے ہیں، نہ ان کی پڑھائی ہوتی ہے، نہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہوتا ہے، نہ کھلانے والا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ کیا کریں، تو بالکل ہی ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یتیم کا خیال کیا جائے. آگے یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت آ رہی ہے، اور بڑا جلالی انداز اللہ تعالیٰ کا آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ تو کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وہ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. وسیصلون سعیرا، وہ ان قریب جھونکے جائیں گے جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، پھر اسے ان کے بڑے ہونے پر لوٹا دینا، بہت بڑا کار ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور اپنے شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی کو بالکل قریب قریب کر دیا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی. تو آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کا بہت خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع آپ دیکھ رہے ہیں یتیموں کے حقوق پر بیان فرمایا. آگے پھر دوسرا رکوع ہے، اس میں احکام وراثت کا بیان ہے. اب یہ سمجھ لیجئے پہلے موٹی موٹی باتیں، پھر ہم تشریح کریں گے. وراثت میں ہوتا کیا ہے، ایک تو زندگی میں آدمی بانٹ دیتا ہے کہ بھئی یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا، وہ وراثت نہیں ہے، وہ حبا کہلاتا ہے یا تحفہ کہلاتا ہے، وہ حبا کر دیا اس نے. لیکن وراثت ہوتی موت کے بعد ہے، مر گیا آدمی، اب اس کے پیچھے جو اثاثے ہیں وہ وراثت کہلاتے ہیں. تو ایک شخص کے مرنے کے بعد اب اس کی جو وراثت ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ نمبر 1، اس آدمی کی تجہیز اور تدفین کے سارے اخراجات جو ہے اس کے مال وراثت سے نکالے جا سکتے ہیں. بہتر یہ کوئی اور رشتہ دار یہ سارا خرچہ اٹھا لے، لیکن اگر کوئی نہیں اٹھا رہا تو اس کے وراثت اس کے اپنے مال سے یعنی وراثت سے یہ خرچہ نکالا جائے گا. نمبر 2، اس کا قرض اگر کسی پر ہے تو وراثت کے مال سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اور مہر بھی قرض ہے، اگر بیوی کا مہر نہیں دیا ہے تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے بیوی کا مہر دیا جائے گا. نمبر 3، پھر اس کی وصیت دیکھی جائے گی، اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت غیر وارث کے لیے ہونی چاہیے اور ایک تہائی مال کے اندر اندر ہونی چاہیے، تو وہ وصیت پوری کی جائے گی. فرض کریں اس نے کہا ہے کہ فلاں مسجد کو فلاں ادارے کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، تو وہ اس کے ایک تہائی مال سے اس کی وصیت پوری ہوگی. پھر اس کے بعد جو بچا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. ویسے تو ورثہ کی کئی قسمیں ہیں، لیکن حقیقی 3 ورثہ ہوتے ہیں، ایک اولاد، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، دوسرے والدین ماں اور باپ، اور تیسرے بیوی اور شوہر. یہ 3 حقیقی ورثہ ہیں، اور اس میں اگر کسی مرنے والے کے والد صاحب زندہ ہیں یا کسی مرنے والے کا بیٹا زندہ ہے تو اس کا سارا مال تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بنتا. لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے انتقال کے بعد نہ اس کے والد موجود ہیں نہ کوئی بیٹا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ بچتا ہے، وہ جو بچتا ہے وہ ذل عصبہ میں چلا جاتا ہے. یہ عصبہ کون ہے؟ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دادا نانا ہو گئے، چچا اور ماموں ہو گئے. اور اسی طرح اگر عصبہ میں بھی کوئی نہیں ہے تو ذل ارحام میں چلا جاتا ہے، یہ ذرا دور پرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ہے ہی نہیں رشتہ دار، اکیلا ہے، تو پھر حکومت وقت کو چلا جاتا ہے جو اس کا طبقہ. تو یہ موٹی موٹی تقسیم ہے. اب آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں آیت نمبر 11-12 اور پھر آخری آیت جو ہے سورہ نساء کی، تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام احکامات جمع کر دیے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں. اب اولاد کے وراثت میں کتنا حصہ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے، یعنی لڑکے کو دوگنا ملے گا اور بچی کو ایک حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر اس مرنے والے کی لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے دو تہائی ترکے کا. دو تہائی میں اگر تین یا پانچ بچیاں ہیں، یعنی دو سے زیادہ ساری بچیاں ہی بچیاں ہیں، تو دو تہائی تو ترکے میں سے ان سب کو برابر برابر ملے گا، ایک تہائی جو بتایا وہ عصبہ میں چلا جائے گا. فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بچی ہو، فَلَهَا نِصْف، تو اس بچی کا ہے آدھا، باقی آدھا کہاں چلا جائے گا؟ عصبہ میں. اسی طرح فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَالِدٍ مِّنْهُمَا، اور ماں اور باپ میں سے ہر ایک کے لیے، سُدُسُ مِمَّا تَرَكَ، چھٹا حصہ ہے ترکے کا، اِن كَانَ لَهُ وَلَد، اگر ہو اس کی کوئی اولاد. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں، تو فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کے لیے ایک تہائی ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بات اس کی وصیت پورا کرنے کے اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے. آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تم سے فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے. فریضتا من اللہ، یہ حصے مقررہ ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے. ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم وصیت کرتے کہ بھائی میرے والد کو اتنا دیں، میری والدہ کو اتنا دیں، اور میری بچوں کو اتنا دیں، تو اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کسی کتنا ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ حصے مقرر فرما دیے. اسی طرح 12ویں آیت، اس میں شوہر اور بیوی سے متعلق آ رہا ہے کہ کسی کتنا ملے گا. فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور شوہر یعنی تمہارے لیے نصف ہے اس مال کا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر نہ ہو اس یعنی مرنے والی خاتون کی کوئی اولاد. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ، پھر اگر ان خاتون کے ہے کوئی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے جو بیویوں نے چھوڑا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد ان کی وصیت پورا کرنے کے، ان کا قرض ادا کرنے کے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو تم چھوڑ مرو. اِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدْ، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدْ، پھر اگر ہو تمہارے کوئی اولاد بھی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد تمہاری وصیت پورا کرنے کے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً، پھر اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کی میراث ہے وہ کلالہ ہے. کلالہ ایسی شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو اور نہ اولاد ہو، صرف بہن بھائی ہو، اور یا ایسی کوئی عورت ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ رہے ہوں نہ اولاد زندہ رہی ہو، صرف بہن بھائی ہیں، تو ایسی شخص کو کلالہ کہتے ہیں. بھی تو فرمایا وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، اور اس کا ہے بھائی یا پھر بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ، یعنی بھائی ہو یا بہن ہو، ہر ایک کو 1/6 ملے گا اس کے ترکے سے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر زیادہ ہوں یہ بہن بھائی جو ہے، ایک ایک نہ ہی ہو بلکہ اس سے زیادہ ہوں، تو فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ سب شریک ہو جائیں گے ایک تہائی مال میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کی وصیت پورا کرنے کے اور اس کا قرض ادا کرنے کے. غیر مضار، بشرطیہ کے وصیت میں کسی کا نقصان مطلوب نہ ہو. وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، اور یہ حکم ہے اللہ کا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت پار ہے. اب یہ وراثت ایک پوری سائنس ہے، اور موٹا موٹا تو ہم نے یہاں سمجھ لیا، باقی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں مفتی حجاج سے معلوم کرنی چاہیے۔ فرما برداروں کا انجام کیا ہوتا ہے اور حدود اللہ کی اہمیت کیا ہے، یہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا کہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کی حدیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی فرما برداری کرتا ہے، حکم مانتا ہے اللہ اس کے رسول کا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ داخل کیا جائے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں جنتوں میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، وذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی۔ تیسرے حکم میں احکام آ رہے ہیں برائے تحفظ عزت و عصمت، تو مال، پہلے یتیموں کی حفاظت اور عورتوں کے حقوق کا ذکر آیا، پھر مال کی حفاظت کا ذکر آیا، اب عزت اور عصمت کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک تو فرما برداروں کا ذکر تھا، اب نافرمانوں کا ذکر آ رہا ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کر جائے اللہ کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، خالدًا فِيهَا، اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیں حفاظت مال کے بعد حفاظت عزت، اور بدکاری کی ابتدائی سزا بیان ہو رہی ہے، زنا کی ابتدائی سزا۔ اصل سزا جو ہے وہ پھر آ گئی سورہ نور میں آیت نمبر 2 میں، اور اس سے اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن جب تک سورہ نور نہیں آئی تھی تو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے کیا سزا دی جائے۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشہ من نسائکم، اور جو کوئی زنا کریں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، تو گواہ طلب کرو ان پر 4 آدمی اپنے میں سے، یعنی مسلمان 4 گواہ ہوں جو بتائیں کہ واقعی انہوں نے دیکھا ہے کس نے زنا کیا۔ فان شهدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوهن فی البیوت، تو پھر بند رکھو انہیں اپنے گھروں میں، حتی یتوفاهن الموت، یہاں تک کہ آ جائے انہیں موت۔ مراد یہ ہے کہ اب انہیں گھر سے نکلنے نہ دو، گھر کے اندر رکھو، وہ کھائیں پئیں آرام سے زندگی گزاریں یہاں تک کہ اپنی عمر پوری کر لیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ گھر میں بند کر دو، نہ کھانا دو نہ پانی دو اور موت کے گھاٹ اتار دو، بلکہ مراد یہ کہ اب انہیں باہر نکلنے پر پابندی لگا دو، گھر کے اندر بس ایک طرح کی قید، انہیں وہ کھائیں پئیں رہیں بس گھر کے اندر، باہر نہ نکلیں۔ اور فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ بنا دے ان کے لیے کوئی اور راستہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کچھ ہی عرصے میں، سورہ نور نازل ہوگی اور اس میں بتایا کہ اگر یہ زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے جو ہے مارے جائیں گے، یہ سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو بہت ہی خطرناک سزا ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ اور یہ خطرناک کیوں رکھی ہے اللہ نے سزائیں؟ تاکہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کو عبرت ہو۔ اسلامی سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں، بلکہ یہ ڈیٹرننٹ ہے، یہ اس لیے ہیں کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کو عبرت ہو۔ اب لوگ جو ہے 100 دفعہ سوچیں گے زنا کرنے سے پہلے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسی سزا ہے جو اس جرم میں دی جا رہی ہے۔ آگے پھر ہمجنس پرستی کی سزا بیان ہو رہی ہے، جسے آج کل گیزم اور لیسبینزم کہا جا رہا ہے، مرد مردوں سے خواہش پوری کر رہے ہیں، عورتوں عورتوں سے خواہش پوری کر رہے ہیں، اسلام میں یہ قابل جرم اور قابل سزا جرم ہے۔ تو فرمایا واللذانی یاتیانہا منکم، اور جو دو عورتیں یا دو مرد ایسا کام کریں تم میں سے، فآذوہما، تو تکلیف پہنچاؤ ان دونوں کو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر چھوڑ دو ان دونوں کو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بڑا توبہ کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس پر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک پوری قوم، قوم لوط جو ہومو سیکچویلٹی کا شکار تھی، اسے اللہ نے بڑی عبرتناک سزا دی، یعنی ان پوری بستیوں کو اٹھا کر آسمان سے نیچے پٹکا اللہ نے، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل طریقے رکھیں انہی سے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ یہ شیطان کا کہا مان کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر کر دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی اکارت جاتی ہے۔ تو آگے پھر 2 آیات میں جو ہے وہ توبہ کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا تو اللہ کے ذمے، للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کی جو کر بیٹھتے ہیں گناہ جو ہے جذبات میں آ کر، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے جلدی ہی فوراً ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں کہ نظر کرم فرماتا ہے اللہ ان پر، ان کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے استغفار، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ڈھانپ دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ہمیں رسوا نہ فرما۔ لیکن توبہ اس کی شرائط ہوتی ہے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ آدمی غلط رستے پر جا رہا تھا اور پھر اسے احساس ہو گیا وہ غلط ہے، تو وہاں سے مڑ کر سیدھے رستے پر آ جائے، یہ اصل میں توبہ ہے۔ نافرمانی کی زندگی ترک کر کے اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کر لے، یہ ہے توبہ۔ توبہ کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، بندے کے لیے بھی اللہ کے لیے۔ جب بندے کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی مانگنا، نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جانا۔ اور جب اللہ کے لیے توبہ یا توبو کا کے الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر کرم فرمانا، پہلے ناراض تھا اللہ، اب راضی ہو جانا اللہ کا، یہ گویا توبہ کہلاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ اچھا اور نیک آدمی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ نیک آدمی وہ ہے جو گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان ہے ہی خطاؤں کا پتلا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، تمام آدم علیہ السلام کے تمام بچے ہی گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تمام اولاد آدم ہی خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر رستہ بڑا کیچڑ والا ہو اور بڑا سلپری ہو اور کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہاں سے جا رہا ہو تو وہاں اس کا پاؤں پھسل جائے اور کیچڑ میں گر جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ رستہ ہی ایسا ہے، پھسلن ہے، کیچڑ ہے، آدمی سلپ تو ہو گئی۔ اب لیکن ہوتا کیا ہے، جب آدمی اس طرح گرتا ہے تو بڑی تیزی سے اٹھتا ہے، جیسے گرا ہوتا ہے ویسے ہی اٹھتا ہے، اکثر و بیشتر تو اٹھنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں گرا تھا، اور ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، غلطی کر کر سنبھلنا، اٹھنا فوراً۔ لیکن ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے کہ جو غلاظت میں پڑا رہے تو وہیں لیٹا رہے، اب کروٹیں بدلتا رہے اور غلاظت کو اٹھا اٹھا کے اپنے اوپر ڈالتا رہے کہ اب کیا کروں، اب تو گر ہی جاؤں، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو فطرت یہ ہے کہ گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے، فوراً اس گناہ سے تائب ہو، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اگلا جو معاملہ ہے، ایسے لوگ جن کی اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے، ان کا ذکر آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں قبول کی جاتی ایسے لوگوں کی، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے رہتے ہیں برے کام، حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے ان میں سے کسی ایک پر موت، قال انی تبت الان، تو وہ کہتا ہے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو توبہ کن کی اللہ قبول کرتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرتے ہیں اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ جو گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ کی امید پر، یعنی زندگی کی امید پر توبہ کو ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت آج کا وقت آ جاتا ہے اور اس وقت کہتے ہیں اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو موت کے جب اثرات شروع ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب موت کا غرغرہ حلق میں شروع ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یا قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، جن میں ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، تو وہ جب آدمی دیکھ لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس میں تاخیر پسندیدہ نہیں ہے، جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے۔ البتہ توبہ کے ایسے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے کان کھینچ رہے ہیں یا اپنے منہ پر اس طرح تھپڑ مار رہے ہیں یا استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اس طرح توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کی شرائط، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے، اَن یقلع عن المعصیہ، کہ گناہ کو ترک کر دے، یہ توبہ کی پہلی شرط۔ یوں توبہ نہیں ہوتی کہ ڈرامے بھی چل رہے ہیں، فلم بھی چل رہی ہے اور استغفر اللہ بھی کہتا جا رہا ہے اور فلم بھی دیکھتا جا رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ پہلے گناہ کو ترک کر دے، یہ پہلی شرط تھا توبہ کی۔ پھر دوسری شرط یہ کہ اَن یندم علیہا، اسے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، دل میں کڑن ہونی چاہیے، دل میں غم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ امام رومی فرماتے ہیں اے کہ صبرت نیست از فرزند و جن، صبر تو چو تاریک ربی ظلمنن، کہ تم سے اگر تمہاری بیوی ناراض ہو جائے، تمہارے بچے ناراض ہو جائیں تو تمہیں صبر نہیں آتا، پریشان رہتے ہو، نہ آفس میں دل لگتا ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ بازار اچھا لگتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، جب تک کہ بیوی کو منع نہ لو، بچوں کو منع نہ لو، لیکن اتنا احسان کرنے والا اللہ ناراض ہوتا ہے تو تمہاری کان پر جو بھی نہیں رنگتی، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عجیب کیفیت رکھی ہے کہ اگر انسان خود رنجیدہ ہے تو اسے کہیں اچھا نہیں لگتا، موسم بہار بھی خزاں محسوس ہوتا ہے. تو دل گلستہ تھا تو ہر شے میں نظر، بلکہ میں بھول ہی گیا اسے، دل بیابا کیا ہوا عالم بیابا ہو گیا، دوسرا مصرع یاد ہے. تو بہرحال دل پہ غم ہوتا ہے تو ہر چیز اسے تاریک نظر آتی ہے اور غم زدہ ہی وہ رہتا ہے. تو یہ دوسری شرط ہے کہ گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور دل میں کڑھن ہو کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا. اور پھر تیسرا جو ہے، تیسری شرط یہ کہ یا عظما عظمن جازما، پکا عزم کرے، ارادہ کرے، اللہ یعود الی مثلہا ابدا، کہ دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کرے. تو یہ تین شرائط جو ہونی چاہیے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ لازمن اس کی توبہ قبول فرمائے. اور ایسا آدمی جو بار بار گناہ کرے اسے کہتے ہیں یہ مصر، اصرار کر رہا ہے گناہ پر. لیکن جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، تو اسے شرن مصر نہیں کرتا. یہ عزم کا ٹوٹ جانا یہ گویا توبہ کا ٹوٹنا نہیں. یہ ہم ہیں جو توبہ کر کے تھک جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، یہ گناہ بار بار ہو رہا ہے تو توبہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنا نہیں چھوڑتا. تو ہمیں ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے. پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کو ترک کر دے. دوسری شرط کیا ہے کہ جی دوسری شرط کیا ہے؟ ندامت ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ عزم کرے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا. دیکھیں انسان کا عزم بڑی چیز ہے. 40-40 سال لوگوں نے اسموکنگ کی ہوتی ہے، ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی سگریٹ نہیں چھوڑی تو دوسرے ہارٹ اٹیک میں بچو گے نہیں. تو وہ 40 سال کی عادت کیسے چھٹتی ہے؟ ایک منٹ میں چھٹتی ہے. وہ کیوں چھٹ گئی؟ اس نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ اب نہیں پیوں گا. تو انسان کا عزم، انسان کا ارادہ بہت زبردست چیز ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو دور تھا، شراب ایسے پیتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے دن کی شراب اور ہوتی تھی، دوپہر کی اور ہوتی تھی، رات کی اور ہوتی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت آئی تو ارادہ کیا کہ اب نہیں پینی، تو چھوڑ دی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں شراب چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اور کتنی کلاسیں دی جاتی ہیں اور کتنی دوائیاں دی جاتی ہیں، اور کئی مہینوں میں جا کر پھر کوشش کی جاتی ہے آدمی شراب چھوڑ دے، لیکن صحابہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا شراب چھوڑ دی. تو انسان کا ارادہ بڑی چیز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ دیکھیں کہ بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے اور نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں آنا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ بھئی یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اس میں سے جتنے گناہ چاہو مٹا لو، تو ہم کتنا خوش ہوں گے اور جو ہے وہ فوراً گناہ مٹا لیں گے. لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا، لیکن آج ممکن ہے. آج گویا اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال ہمارے وعدے کیا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے گناہ بھی چاہو تو آج مٹا لو. دو عشق کی تو بہانے. اور ان شرائط کے لیے کوئی جو بہت لمبی چوڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مستحب تو یہ آدمی وضو کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کے بعد توبہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں. ہزاروں لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے دل میں اگر یہ مراحل طے ہو جائیں، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، گناہ ترک کر دے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، تو یہیں پر توبہ ہو جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. فرمایا آگے عورتوں کے حق کا ذکر آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ بند بیٹھو عورتوں کے وارث زبردستی. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، 4-5 سوتیلی مائیں، اب زبردستی ان کے وارث ہو کر بیٹھ گئے. اور ہوتا یہ تھا کہ والد صاحب دولت مند ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری سوتیلی مائیں جو ہیں یہ دولت اپنے ساتھ کہیں لے جائیں. تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ سوتیلی ماؤں کو کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے، زبردستی ان کے وارث بنے رہتے تھے تاکہ گھر کی دولت گھر سے باہر نہ جائے. آج ہمارے یہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے. جو مالدار لوگ ہیں، وڈیرے بڑے بڑے، وہ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر زمین دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا. تو اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں قرآن سے نکاح کر دیا تمام، معاذ اللہ، قرآن کے ساتھ ظلم ہے. عورت کا حق ہے کہ اسے شادی کرنے کی اجازت ہو، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تمہاری تو ہم نے قرآن سے کر دی، اب یہیں حویلی میں پڑی رہو، بوڑھی ہو جاؤ مر جاؤ، لیکن تمہیں اس حق کی اجازت نہیں دیں گے کہ کہیں اور شادی کرو. یہ بڑے لوگوں میں ہو رہا ہے.
جو غریب ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں غربت کی وجہ سے جو ہے نکاح نہیں کرتے بچیوں کا، اب وہ انتظاری میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ نکاح کرنا یہ مردوں کا بھی حق ہے اور خواتین کا بھی حق ہے۔ تو فرمایا کہ زبردستی ان کے وارث بن کر نہ بیٹھ جاؤ، یعنی مراد یہ کہ انہیں نکاح ثانی سے نہ روکو، ولا تعذلوهن، اور نہ تم انہیں روکو یعنی دوسرے نکاح سے، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اس لیے کہ وہ کہ تم لے لو کچھ اس میں سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے، الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ کریں کوئی کھلی بے حیائی، جیسے پہلے آیا کہ جب تک کہ سورہ نور کی آیات نہیں آئی تھیں تو اگر زنا ہو گیا تو پھر گھر میں بند رکھو اپنا نکلنے دو۔ تو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور گزارا کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ مستقل کہہ رہے ہیں بیویاں ناپسند بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ گھر بسائے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزارا کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تمہیں وہ بیویاں ناپسند ہوں، فَسَاءَ تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر ممکن ہے کہ تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے بنا دیا ہو ان میں تمہارے لیے کوئی بہت بڑے خیر کا ذریعہ، بھلائی کا ذریعہ، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے رزق میں، یہ مردوں کے لیے بیویاں ہیں، خواتین کے لیے شوہر ہیں، تو گھر گھرستی کی زندگی گزارنی چاہیے اور اچھی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، بیویوں کے ساتھ اچھا گھر بسانا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ممکن ہے تمہیں اپنی بیوی کی ایک عادت پسند نہ ہو لیکن دوسری عادت پسند، تو ظاہر ہے ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، ہمارے اندر کون سے سارے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، ہماری بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح بیویاں بھی تو بہت ساری ہماری کمزوریوں سے صرف نظر کرتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ان کی اچھی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ آگے طلاق کا ذکر آ رہا ہے اور فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، پھر اگر تم چاہو بدلنا کسی عورت کو دوسری عورت کے بدلے، یعنی اب طلاق دے ہی دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گھر بسائے رکھو، ان کی اچھی عادتوں پر نظر رکھو اور کمزوریوں سے درگزر کرو، پھر بھی اگر طلاق دے ہی دیتے ہو، تو فرمایا وَآتَ ہی تم عہدہ، پھر اگر تم نے دیا ہو ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال، فلا تاخذوا منه شيئا، تو واپس نہ لو ان سے کچھ بھی، مہر اتنا دیا ہے، زیور دیے اور گاڑی دے دی تحفے میں اور چیزیں دے دی، تو اب طلاق دے دیے تو یہ تحفے واپس نہیں لے سکتے، بخاری شریف میں آتا ہے تحفہ دے کر واپس لینا ایسے ہے جیسے طے کر کر چاٹنا، کوئی الٹی کرے پھر اپنی الٹی چاٹے، کیسی عجیب بات، تو کہا کہ اب تحفے دے دیے پھر طلاق بھی دے دی، اب تحفے چھین لو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جو دے دیا اب دے دیا۔ تو فرمایا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا، کیا تم ان سے لینا چاہتے ہو نہ اور ان پر سری گناہ کا الزام لگا کر، انہیں برا بلا کا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اپنی دیوی چیزیں جو ہیں وہ روک لیں، تو یہ پسندیدہ نہیں۔ وکیف تاخذونه، اور تم کیسے ان سے لے سکتے ہو، وقت افزا بعضکم الی بعض، حالانکہ تم خلوت کر چکے ایک دوسرے سے، انہوں نے تمہیں جو ہے وہ آپ کہیں کہ خلوت کا موقع دیا، اتنی بڑی قربانی دی، تو اب تم دیے ہوئے تھوڑی سی تحفے واپس لے لو۔ فرمایا واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے لیا تھا تم سے ایک بڑا سخت وعدہ، گاڑھا وعدہ، وعدہ کیا تھا، نکاح جب کیا جاتا ہے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا اور ضروریات پوری کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، اور تم نے طلاق دے دی وعدہ پورا نہیں کیا، تو اس لیے اب جو چیزیں دے دی ہیں وہ واپس نہ لو۔ اسے آپ کو پتہ ہوگا کہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مدت کا تعین نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 1000 سال کے لیے اس سے نکاح کرتا ہوں، یہ بھی نکاح جائز نہیں، کیونکہ اس میں مدت کا تعین ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا ہے، موت آ کر اسے ختم کر دیتی ہے، علیحدہ بات۔ تو فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اب نکاح مخت کی ممانعت آ رہی ہے، فرمایا نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے ان عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو گیا، انہ کانا فاحشہ، یہ تو بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، والد کے انتقال ہو گیا سوتیلی ماں سے جو ہے بیٹے نے نکاح کر لیا، کتنی بڑی بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے و مقتا، اور اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، تو سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کرنا۔ البتہ عرب میں یہ معمول تھا کیونکہ ایک شخص نے ایک شادی کی ہوتی تھی جوانی میں، اس سے جو بچے ہوتے تھے وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جوان ہو گئے ہوتے، پھر کچھ شادیاں کی ہوتی تھی بڑھاپے میں، ابو کی بھی نوجوان لڑکیوں سے ہوتی ہیں, تو اب باپ کا انتقال ہو گیا, اب نوجوان جو سوتیلی مائیں ان سے یہ بڑے لڑکے نکاح کر لیتے ہیں, اور اسے نکاح مخت کہتے تھے, خود بھی بیزاری والا نکاح. لیکن کیوں کرتے تھے؟ تاکہ سوتیلی ماؤں کو باپ نے جو مال و دولت دی ہے ادھر ادھر نہ ہو جائے, وہ ہمارے پاس ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوتیلی ماؤں سے نکاح یہ بہت ہی برا کام ہے اور یہ جائز ہی نہیں ہے, اور اللہ کو بڑا غصہ دلانے والا اور بہت برا راستہ ہے. اگلی آیت میں پھر محرم رشتوں کی لسٹ آئی ہے, ان خواتین کی لسٹ آ رہی ہے جو محترم ہیں, جنہیں اللہ نے محترم ٹھہرایا, ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں سے سات جو ہے وہ خونی رشتے ہیں, یہ محرمات نسبیہ کہلاتے ہیں. دو پھر دودھ پینے کی وجہ سے رشتے بن جاتے ہیں محترم, یہ رضائی رشتے کہلاتے ہیں. اور پھر پانچ رشتے آ رہے ہیں جو نکاح کی وجہ سے محترم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سات جمع دو جمع پانچ, تو سات اور سات چودہ رشتے یہاں آ گئے کہ جو محترم رشتے ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, حرام کی گئی ہیں تم پر تمہارے مائیں. اور ماؤں میں جمیع اصول آ جاتے ہیں, یعنی ماں کی ماں, باپ کی ماں جنہیں ہم نانی دادی کہتے ہیں, اور پر نانی پر دادی اور ان سے اوپر جتنی, یہ ساری مائیں, ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرمایا وہ بناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, پھر بیٹیوں کی بیٹیاں, ان کی بیٹیاں جنہیں ہم پوتیاں اور نواسیاں کہتے ہیں, یہ بھی محترم ہے, ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر تین وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں. بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں عینی یا حقیقی, جن میں ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں, جنہیں ہم سگے کہتے ہیں, اور ایک ہوتی ہیں اللاتی یعنی سوتیلی بہن, باپ ایک ہی ہے لیکن مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک بہن ہوتی ہے اخیافی, یعنی باپ تو مختلف ہیں لیکن ماں ایک ہی ہے, ماں نے ایک جگہ شادی کی, بہن پیدا ہو گئی, اب باپ کا یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب ماں نے دوسری جگہ شادی کی, وہاں سے بھی بچے ہو گئے, تو اب یہ جو بچے آپس میں ہیں یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں. تو ساری بہنیں اسی طرح حرام ہیں. فرمایا وہ اماتکم, نمبر چار, اور تمہاری پھپھیاں. پھپھی کسے کہتے ہیں؟ والد صاحب کی بہنوں کو. تو وہ ساری بہنیں جو والد صاحب کی ہیں یہ بھی محترم ہیں ہماری. وہ خالاتکم, اور تمہاری خالائیں, یہ ماں کی بہنیں, اور یہ بھی جمیع اصول ہیں, یعنی نانی کی بہنیں, پر نانی کی بہنیں, اسی طرح دادا کی بہنیں اور پر دادا کی بہنیں, یہ سب جو ہیں محترم ہیں. وہ بناتو اخی, اور تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی جسے ہم بھتیجی کہتے ہیں, تو بھتیجیاں اور بھتیجیوں کی اولادیں, یہ بھی ساری محترم. وہ بناتو اختی, اور تمہاری بھانجیاں. تو یہ اس طرح سات رشتے ہو گئے خونی رشتے, یعنی مائیں بیٹیاں اور پھپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں. پھر اب دو رشتے آ رہے ہیں رضائی. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. تو دو سال سے پہلے پہلے کی عمر میں اگر کسی خاتون کا دودھ پی لے کوئی بچہ تو وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی. اسی طرح فرمایا وہ اخواتکم من الرضاع, تمہاری رضائی بہنیں, اب اس خاتون کی جو بچیاں ہیں وہ بہنیں ہو جاتی ہیں, اب اس سے کبھی بھی شادی نہیں ہوتی, اور ان سے پھر پردہ بھی نہیں ہے, یہ سگی جو ہے بہنوں کی طرح اور سگی ماں کی طرح ہوتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے. وہ سارے رشتے جو خون کی وجہ سے بنتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی, دودھ پینے کی وجہ سے بھی بن جاتے ہیں. اسی طرح پھر جو ہے وہ محرمات بالمصاہرہ, یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے جو خواتین محترم ہو جاتی ہیں, وہ پانچ کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فامہات نسائکم, نمبر ایک, اور تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں, ساس محترم ہے. بیوی کو اگر طلاق بھی دے دیں تو بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا, اگر بیوی سے تعلق قائم ہو چکا ہے, اس لیے ساس سے پردہ بھی نہیں ہے, یہ محترم رشتہ ہے یہ ساس. اور اسی طرح فرمایا وربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور تمہاری وہ لے پالکیں جنہوں نے پرورش پائی ہے تمہاری گودوں میں, یعنی تمہاری بیوی کی سابقہ شوہر سے جو بچیاں ہیں, یعنی پچھلے شوہر سے بیوی کی اگر کچھ بیٹیاں ہیں تو وہ اب تمہاری بیٹیوں کی طرح ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. فرمایا من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, یعنی تمہاری ان عورتوں کے بطن سے جن سے تم نے صحبت کر لی. فإن لم تکونوا دخلتم بہن, پھر اگر تم نے اگر ان سے ابھی صحبت نہیں کی تھی, فلا جناح علیکم, پھر تم پر کوئی حرج نہیں, صرف نکاح ہوا تھا, خلوت نہیں ہوئی تھی, تعلق قائم نہیں ہوا تھا, اور اس عورت کو طلاق دے دی, اور اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جو ہے جائز ہے, لیکن ایک دفعہ خلوت ہو گئی, اب جو بیوی ہے اس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سگی بیٹیوں کی طرح ہیں, یعنی اب وہ محترم ہو گئی ہمیشہ کے لیے, اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح فرمایا نمبر 3, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں, سگے بیٹوں کی بیویاں جنہیں ہم بہوئیں کہتے ہیں, تو بہوئیں بھی محترم ہیں, ان سے سسر کی کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, خواہ بیٹا اس بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بھی اب سسر جو ہے اپنی سابقہ بہو سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتا, یا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیوہ بہو سے سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا, سسر والد کی طرح اور یہ بہو جو ہے بیٹی کی طرح بالکل. تو اسی طرح 74 رشتہ آ رہا ہے, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ کہ تم بیک وقت نکاح میں جمع کرو دو بہنوں کو, یعنی بیوی کی بہن جسے ہم سالی کہتے ہیں اس سے بھی فوراً نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن سالیاں جو ہیں وہ مستقل محرمات نہیں ہیں, وہ عارضی محرم ہے, اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دیں تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے, اس لیے سالی سے پردہ ہے, وہ سامنے نہیں آئے گی اور اسے جو ہے وہ پردہ کیا جائے گا. اسی طرح فرمایا الا ما قد سلف, مگر جو اللہ کے احکامات آنے سے پہلے جو ہو گیا ہو گیا, ان اللہ کانا غفور الرحیمہ, بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا مسلسل رحم کرنے والا. اور پانچواں جو ہے وہ آ رہا ہے, وہ خواتین, فرمایا والمحسنات من النساء, اور شوہر والی عورتیں, وہ ساری عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ پہلے ہی کسی اور مرد کی کے نکاح میں, الا ما ملکت ایمانکم, مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں. اب کنیز اگر شادی شدہ ہی ہو پہلے سے لیکن اب کنیز بنی ہے تو اس سے بھی جو ہے تعلق ہو سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم, فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے تم پر, وہ احل لکم ما وراء ذلکم, اور اللہ نے حلال کر دیے تمہارے لیے ان کے علاوہ دیگر خواتین, خونی محترم رشتے بیان کر دیے, رضائی رشتے بیان کر دیجئے, اور اسی طرح نکاح کی وجہ سے 5 خواتین کا ذکر کر دیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن آگے نکاح کی شرائط آ رہی ہیں. احل لکم ما وراء ذلکم, پہلی شرط, ان تبتغوا باموالکم, اس شرط پر کہ تم اپنے مال خرچ کرو یعنی مہر دو انہیں, محسنین نمبر 2 نکاح کرنے کے لیے, غیر مسافحین نمبر 3 نکاح کا مقصد گھر بسانا ہوتا ہے, صرف شہوت رانی مطلوب نہ ہو. فرمایا وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ, پھر جس سے تم نے فائدہ اٹھایا ان عورتوں میں سے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, نمبر 4 پھر دو انہیں ان کے مہر جو مقرر کیے ہیں, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, نہیں گناہ تم پر, فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, اس پر کہ تم آپس میں باہم مشورے سے جو ہے راضی ہو جاؤ مہر کی کمی بیشی میں, اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے. آگے کنیز سے نکاح کے احکام آ رہے ہیں, آج کل کنیزیں ہیں ہی نہیں, ہم انشاءاللہ آگے سورہ مومنون میں پڑھیں گے کہ کنیز وہ فوجی خواتین ہوتی تھیں جو دشمن فوج کے ساتھ آتی تھیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں جو اریسٹ ہوتی ہیں, آج کل یہ ادارہ بالکل بند ہے. البتہ قرآن نے کنیزوں سے نکاح کے احکامات بیان کیے تو وہ ہو سکتا ہے آئندہ کبھی جا کر یہ سلسلہ دوبارہ شروع. تو فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو اے مسلمانوں تم میں سے, اَيَّن كَهَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, کہ وہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورت سے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو نکاح کرے اس سے جو تمہارے قبضے میں ہیں مومن کنیزوں میں سے, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ, اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو, بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ, تمہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں, فن کے ہو ہننا بے اذن اہل ہننا, نمبر 1 پہلی شرط آ رہی ہے کنیز سے نکاح کی, پس نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے, جو کنیز کا مالک ہے اس سے اجازت لینی ہوگی, نمبر 2 وَآتُوا هُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف, اور دو ان کے مہر دستور کے مطابق, کنیزوں کے مہر بہت کم ہوتے تھے آزاد عورت کے مقابلے میں, نمبر 3 محسنات, یعنی وہ پاک دامن بھی ہوں, ویسے ہی جو ہے وہ ادھر ادھر اپنی عصمت گنواتی نہ ہو, نمبر 4 غیر مسافحات, اور شہوت رانیاں نہ کرتی ہوں, یعنی یہ جو نکاح کر رہے ہو محض شہوت کے لیے نہ ہوں. فرمایا ولا متخذاتی اخدان, اور نہ ہی وہ خفیہ دوستیاں کرنے والی ہوں, نمبر 6 فائزہ او سننا, پھر جب وہ نکاح کر لیں, فعین آتئینہ بفاحشہ, پھر وہ کریں کوئی جو ہے بالکل کھلا فحاشی کا معاملہ یعنی جنا کر بیٹھے, فالئی ہندنا نصف ما علی المحسنات من العذاب, تو ان پر سزا ہے آدھی جو دی جاتی ہے آزاد عورت کو، یعنی انہیں لگیں گے 50 کوڑے کنیز کو، کیونکہ کنیز کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے زنا میں انوالو ہو جانا وہ زیادہ قرین قیاس ہیں، کیونکہ وہ اپنی حفاظت کرنے کا اتنا بندوبست نہیں کر سکتی جتنا آزاد عورت کرتی، اس لیے کنیز کی سزا آدھی رکھی گئی۔ فرمایا ذالک لمن خشی لعنت منکم، یہ اس لیے ہے کہ جو ڈرتا ہے گناہ سے تم میں سے، جسے خیال ہے کہ وہ زنا کر لے گا اور جو ہے کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ کسی کنیز سے نکاح کر لے، ورنہ فرمایا وان تصبروا خیر لکم، لیکن اگر تم صبر کرو اور جو ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرتے رہو اور کنیز سے بھی نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا، کیونکہ کنیز تو اپنے کام کرے گی، جس کی کنیز ہے وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، کبھی بازاروں میں جا رہی ہے، کبھی وہاں کام کر رہی ہے، تو ایک نیک آدمی برداشت نہیں کرتا وہ اسے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہو، تو اس لیے کہا کہ بہتر ہے صبر کرو اور باعفت زندگی گزارو، پھر جب اللہ وسعت دے تو پھر کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر لو۔ فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ کھول کا بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور وہ دکھا دے تم کو راستے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور وہ نظر کرم فرمائے تم پر، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے، احکام شریعت رحمت ہیں، یہ کوئی زحمت نہیں ہے، بالکل شریعت کے احکامات اس طرح سے ہیں جیسے آدمی کسی پہاڑ سے اتر رہا ہو، کوئی اگر مری آپ میں سے گیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پہلے بڑی تنگ تھی اور اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا تھا کھائی کہاں ہے رستہ کہاں ہے، تو جگہ جگہ سائن بورڈس لگے ہوتے ہیں، اور سائن بورڈ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے خطرہ ہے، ادھر مڑ جائیں، ادھر مڑ جائیں، ادھر مڑ جائیں، تو اسی طرح شریعت ہماری حفاظت کرتی ہے، شریعت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آگے خطرہ ہے، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، تو شریعت پر عمل کرنے والے محفوظ رہتے ہیں، وہ اپنی جان مال عزت بچا جاتے ہیں، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ کسی گناہ کی کھائی میں جا کر گرتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہی مضمون آ رہا ہے آیات 27-28 میں کہ شریعت اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ رحم کرم فرمائے تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جو ہے وہ انحراف کرو حق سے بہت دور کا انحراف، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہلکا کر دے مسلمانوں تم سے تمہارے بوجھ، وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ حرمت مال اور حرمت جان کا بیان آ رہا ہے حرمت عزت کے بعد۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا انتراز منکم، مگر یہ کہ وہ باہم رضامندی سے تجارت ہو۔ دیکھیں اگر میں آپ کی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال لوں تو یہ میرے لیے حرام ہو، لیکن میں آپ کو جو ہے ایک کتاب بیچ کر اس پر 10 روپے منافع کما لوں تو یہ میرے لیے کیا ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ تو تجارت باہمی رضامندی سے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن دھوکہ دے کر کسی ناحق طریقے سے کسی کا مال لے لینا یہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم میں، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم انقریب جھونکیں گے اسے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آگے پھر بیان ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے جرائم کی بڑی فکر ہے اور بڑے بڑے جرم کرتے ہو اس کی فکر نہیں۔ مسلمانوں میں ایسے بادشاہ گزرے، ایک بادشاہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا، مچھر آ کر بیٹھا، اس نے مارا تو مچھر کا خون کپڑے پر لگ گیا، اس نے مفتی حضرات کو بلایا، کہا کہ بھائی میری نماز ہوگی، یہ مچھر کا خون لگا ہوا ہے میرے۔ ان علماء نے جواب دیا، تمہارے سر پر تو اتنے انسانوں کا ناحق خون ہے، تم نے اتنے لوگوں کو ناحق مار دیا، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے، مچھر کے خون کی فکر ہے کہ نماز ہوگی نہیں ہوگی، بھائی اتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہو اس کی بھی تو فکر کرو۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، کہ نماز میں ہاتھ ادھر باندھے یا ادھر باندھے, آمین ظہور سے کہ آہستہ کہ, حالانکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اور بڑے بڑے گناہ سب مل کر کر رہے ہیں, سب کے سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے, سب کے گھروں میں بہودگی اور فلمیں اور ڈرامے چل رہے ہیں, پردہ ہے ہی نہیں گھروں کے اندر, یہ بڑے بڑے جرائم وہ سب کر رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے بڑی فکر لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, بڑے بڑے گناہوں سے بچو, ہم چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. فرمائیں تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم پرہیز کرو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو, وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں داخل کریں گے بڑے عزت کے مقام میں داخل کرنا. آگے بیان ہو رہا ہے, حسد مت کرو, ولا تتمنوا, اور تمنا نہ کرو, ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, اس چیز کی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر, بعضوں کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے, بعضوں کو عام سی شکل و صورت بنائی ہے, بعض کو بڑا ذہین بنایا ہے, بعض کو معمولی ذہن دیا ہے, تو وہ چیزیں جو اللہ نے مختلف لوگوں کو ہم سے زیادہ دی ہیں, تو کہا کہ اس پر جو ہے وہ کمپیٹ نہ کرو, حسد نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے بھی حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا, بھئی تم نے کیا کماؤ, آگے بڑھ جاؤ, جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے تم ایک اچھے انسان بن کر جو ہے کمپیٹ کرو, بجائے اس کے کہ یہ وہاں بھی چیزیں کہلاتی ہیں کہ آدمی کہے کہ میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے, ایسے تو 6 فٹ ہونا چاہیے, بھئی اللہ نے اتنے قد دیا اب کیا کرو گے, اب صرف حسد کر رہا ہے لمبے لوگوں سے کہ میں لمبا کیوں نہیں ہوں, بھئی ٹھیک ہے تم لمبے نہیں ہو, تم زیادہ خوش اخلاق بن جاؤ, تم زیادہ نیک بن جاؤ, تم اللہ کو زیادہ راضی کرنے والے بن جاؤ, جو کر سکتے ہو اس کی فکر کرو, لیکن جو نہیں ہو سکتا ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے, اور جو ہو سکتا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو فرمایا کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو جو ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور مانگو اللہ سے اس کا فضل, ان اللہ کانا بکل شئین علیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. وراثت میں حقداروں کو حصہ دو, بیان ہو رہا ہے, وَلِكُلِّن جَعَلْنَا موالی, اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث, مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اس مال کو جو چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور وہ لوگ جن سے تم نے جو ہے رشتہ باندھ لیا ہے اپنے ہاتھوں سے. عرب میں یہ طریقہ تھا کہ بعض لوگ منہ بولے بھائی بنا لیتے تھے, اسے عقد موالات کہتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی ایک عرصے رہا ہے, کسی کو کہا کہ بھائی تم آج سے میرے بھائی ہو, ہندوؤں میں بھی راکھی باندھ دیا جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی ہے, اور وہ بھائی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے منہ کے رشتے نہیں ہوتے, بھائی وہی ہے جسے اللہ نے بھائی بنایا. لیکن فرمایا کہ اگر تم نے اپنے آپ سے جو ہے وہ کوئی رشتہ بنا دیا ہے, اور اسی طرح جب آپ کو پتہ ہے ہجرت فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ, تو آپ نے ایک مکہ سے آئے ہوئے صحابی کو بلایا اور ایک مدینہ میں رہنے والے صحابی کو بلایا اور کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, اسے عقد مواخات کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی شروع میں حکم دیا گیا, اور فرمایا کہ فآتوہم نصیبہم, بس دو انہیں ان کا حصہ, اور 1/6 یعنی 1/6 جو ہے ترکے میں سے حصہ رکھا گیا تھا ایسے لوگوں کا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے گواہ ہے, اسے خوب دیکھنے والا. الرجال قوامون علی النساء, اور مرد منتظم بنائے گئے ہیں عورتوں کے اوپر. اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اس نے مردوں کو جو ہے ایک درجہ دیا گھر کے معاملات میں. آپ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, لیکن اب گھر میں حکم کس کا چلے گا, فائنل ڈیسیجن کس کا ہوگا؟ تو ظاہر ہے ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے, ایک ادارے میں دو جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہو سکتے, اسی طرح ایک گھر میں دونوں کا اگر برابر منصب ہوتا تو گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے کہ وہ منتظم ہے گھر کا, آخری ڈیسیجن اس کا ہوگا. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد منتظم ہیں عورتوں پر, اور اس کے لیے تیار کیا گیا تھا پیچھے کہ وہاں بھی چیزوں میں حسد نہ کرو, بلکہ اللہ نے جس کو جو درجہ دے دیا اسے قبول کرو, کسی کو لمبا بنا دیا, کسی کو اچھے نقش دے دیے, کسی کو زیادہ ذہانت دے دی, تو اسی طرح یہ اللہ کی بات ہے کہ اس نے مردوں کو ایک درجہ گھر پر خواتین کے مقابلے میں زیادہ دیا. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، بسبب اس بزرگی کے فضیلت کے جو اللہ تم میں سے بعض کو بعض پر دیے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کی ذمہ داری مردوں کی رکھی ہے، خواتین کے ہاتھ میں مستقبل دیا، خواتین گھر میں رہیں گی اور ہمارا جو مستقبل ہے ہماری اولادیں ان کی پرورش کریں گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں اور بڑے بڑے صلحاء اور علماء نکلے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین اور شہداء نکلے ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماؤں کا ہاتھ۔ مائیں صرف بچوں کو دودھ نہیں پلاتیں، بلکہ مسلمان مائیں وہ دودھ کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی گھول کے پلاتی ہیں اپنے بچوں کو۔ تو اس لیے فرمایا آگے نیک بیویوں کی صفات آ رہی ہیں، فرمایا وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اور نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں۔ دیکھیں مردوں کو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے اپنے والدین کی، اور خواتین کو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے اپنے شوہروں کی۔ اب یہ طریقہ ہوتا تھا جو مسلمان اپنی بچیوں کو تعلیم کرتے تھے، اور وہ بچپن سے سکھاتے تھے کہ بھائی تمہیں سب سے زیادہ ماننا اللہ اس کے رسول کی بات، اور اس کے بعد اگر فرما برداری کرنی ہے تو شوہر کی فرما برداری کرنی۔ آج مائیں کہتی ہیں شوہر کی بات تو ماننی نہیں ہے، ہم نے اتنا جہیز دیا ہے اور ہم بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور تم نے دبا کر رکھنا ہے، خبردار جو تم نے کوئی بات سنی شوہر کی۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، وہ گھر گھرستی کا ماحول ہی پیدا نہیں ہوتا، خود مائیں اپنی بچیوں کے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ تو نیک بیویوں کی پہلی صفت آ رہی ہے کہ وہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ نمبر دو، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اور حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے پیچھے اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے۔ کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ شوہر کے مال کی، اس کے اولاد کی، اس کے بستر کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت وہ عورت جو پانچ وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے شریعت کے اندر اندر۔ شوہر اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف حکم دے تو پھر وہ بھی نہیں ماننا چاہیے، وہ پھر شوہر کو سمجھانا چاہیے، لیکن شریعت کے اندر اندر شوہر کی فرما برداری بھی کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے، پاک دامنی کی زندگی اور شوہر کی فرما برداری، یہ سیدھا جنت میں لے جانے کا ذریعہ۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں وفات پا گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے خواتین کے پاس جنت پہ پہنچنے کا، وہ ہے شوہر کی فرما برداری، اور ظاہر ہے شوہر کی فرما برداری بعد میں ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ۔ تو ایسی بیویاں ہوتی ہیں کہ اگر بہت برا شوہر بھی ملتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ محنت کر کے اسے بھی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی خواتین پر رحم فرمائے۔ آگے پھر خاتون کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اب وہ عورتیں جن سے تمہیں خوف ہوتے کہ تمہارے مقابل آ کر کھڑی ہو جائیں گی، بیویاں ہیں لیکن بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں گھر میں ہمارا حکم چلے گا، تو ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں۔ تو فرمایا فائزوہن، نمبر ایک انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المزاج، نمبر دو اور الگ کر دو انہیں بستروں سے، یعنی روٹ جاؤ ان سے۔ اب ساتھ جو قربت کا معاملہ تھا وہ ذرا اس میں اسے سسپینڈ کر دو، کچھ دیر جو ہے ان کا بستر علیحدہ کر دو۔ اور پھر فرمایا وضربوہن، اور پھر ہلکی مار مارو انہیں۔ اب یہ مختلف طرح کے قبائل ہیں اور لوگ ہیں اور ہر جگہ کا مختلف ماحول ہے، تو اس لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہلکی مار جو ہے وہ ماری جائے، اتنی زور سے نہ مارا جائے کہ جسم پہ نشان پڑے، اسی طرح چہرے پر نہ مارا جائے۔ اور بلکہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یضرب خیارکم، کہ تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ ہرگز بیویوں کو نہیں ماریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرے، تو اصل میں شوہر کی ناراضگی کافی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جاننے والا، اسے پتہ ہے مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کا رہن سہن ہے، تو اللہ نے یہ تین درجے رکھے، پہلے انہیں سمجھاؤ، نمبر دو بستر علیحدہ کر دو، نمبر تین ہلکی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تلاش نہ کرو جو ہے انہیں طلاق دینے کا کوئی اور بہانہ۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی شان والا اور بڑا ہے، اللہ نے تمہیں گھر میں بڑا بنایا، لیکن یہ سمجھ لو کہ حقیقی بڑا کون ہے وہ اللہ ہی ہے، گویا یہ میسج دیا جا رہا ہے. اب یہ یاد رکھیں، آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پھر اگر تمہیں خوف و مخالفت کا شوہر اور بیوی کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو بناؤ ایک منصف شوہر کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف جو ہے وہ بیوی کے خاندان سے، اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا، پھر اگر وہ دونوں منصف جو ہے وہ ارادہ کریں جو ہے اصلاح کرنے کا، تو فرمایا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، ہر چیز سے باخبر ہے. تو طلاق سے پہلے چار کام کرنے کے ہیں. نمبر ایک، بیوی کو سمجھایا جائے. 90% مسائل ہوتے ہیں مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، جب آپس میں بیٹھیں گے ڈسکشن کریں گے بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، اصل حقیقت کیا ہے، 90% معاملات سدھر جاتے ہیں. پہلا حکم ہے اللہ کا، سمجھایا جائے. نمبر دو، اگر بات پتہ بھی چل گئی کہ ایشو کیا ہے پھر بھی بیوی نہیں سمجھ رہی، اور پتہ بھی چل جائے کہ اصل قصور بیوی کا ہے، تو اگلا کام یہ کرنا ہے بستر علیحدہ کر دیا جائے، کچھ روٹ کا دکھایا جائے. نمبر تین، پھر تھوڑا سختی کی جائے، ہلکی مار کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور نمبر چار یہ کہ پھر خاندانوں سے جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں فیصلے کے لیے لیا جائے، ایک مرد کے خاندان سے، ایک دوسرا بیوی کے خاندان سے، یہ دونوں مل کر کوشش کریں. اگر یہ چاروں چیزیں ناکام ہو جائیں پھر اجازت ہے طلاق. ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی ناراضگی ہوئے طلاق طلاق طلاق، پھر روتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو بھائی دین سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے ہمیں سمجھایا ہے کہ بھائی آدمی حت الامکان کوشش کرے کہ گھر بسا رہے. آگے حکم مصالحت ہے، بلکہ اس کے بعد جو حقوق الزوجین کے بعد حقوق اللہ حقوق العباد کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح حسن سلوک کرو قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی ہمسائے کے ساتھ. ہمارے گھر سے جو قریب رہنے والے ہیں ان کا حق زیادہ ہے ہم پر باقی دوسرے لوگوں کے مقابلے، اور وہ ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو دوہرا حق ہو جاتا ہے، اور ہمسایہ بھی ہو مسلمان بھی ہو رشتے دار بھی ہو تو اس کا تیرا جو ہے وہ حق ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ حقوق اس طرح جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے سے بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب الجنب، اور مجلس کے ساتھی سے بھی. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے اس مجلس کا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام اور کنیز تمہارے قبضے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور شیخی خورے کو، اپنی شان بگاڑتا رہتا ہے، اللہ کی جو ہے بات نہیں مانتا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. یہ مختال فخور کی دو اقسام ہیں، ایک بخیل اور دوسرے ریاکار. پہلی قسم کا بیان ہو رہا ہے، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا کہتے رہتے ہیں، او بھائی اتنا نہ خرچ کیا کرو، بھائی کچھ اپنے گھر کو بھی دیکھو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، یہ کیا رمضان کے مہینے میں اتنا خرچہ کرتے تو دین کے کاموں پر، بھائی کچھ ہاتھ سنبھال کے کیا کرو، ابھی زندگی پڑی ہے بعد میں کرنا ہے، تو خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی منع کرتے رہتے ہیں. فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو دے رکھا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اب دوسری قسم آ رہی ہے مختال فخور کی، ریاکار، الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اب وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی فوٹوگرافر بھی لے کر کھڑا ہوا ہے، اب وہ تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں کہ ہم بیواؤں کو جو ہے دے رہے ہیں، تو بھائی یہ ریاکاری ہے، یہ کس لیے ہے، جس اللہ کو بتانا مقصود ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، یا اخبار میں چھپوانے سے تو لوگوں کو دکھانا مقصود ہے. تو فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان رکھتے وہ اللہ پر نہ ہی آخرت کے روز پر، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ شخص جس کا شیطان ساتھی ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ اس دونوں طرح کے جو یہاں بخل کرنے والے ہیں اور یہ کنجوس بھی اور ریاکار بھی، اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور اس برے کردار سے بچائے. آگے ترغیب دلائی جا رہی ہے ایمان کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. وماذا علیہم, اور کیا نقصان تھا ان کا, لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وانفقوا مما رزقهم اللہ, اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ ہی نے انہیں دیا ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ ہی کا ہے, تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. فرمایا وکان اللہ بہم علیما, اللہ ان سے خوب واقف ہے, اللہ کی سنت کیا رہی ہے. فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اور یقیناً اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر ہو کوئی نیکی تو اللہ اسے دگنا چگنا کرے گا. وَيُعْطِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور وہ دے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر. عام قاعدہ یہ کہ ایک نیکی پر اللہ 10 گنا ثواب دیتے, اور جس کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے, قربانی زیادہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اجر میں بھی اور زیادہ اضافہ فرما دیتے. آگے شہادت علی الناس کا ذکر ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بس یہ دو آیتیں پھر ہم بریک کریں گے, فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں. آپ نے کہا مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنانا شروع کیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. پھر جب وہ اس 41ویں آیت پر آئے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بس کرو بس کرو. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اور کیا حال ہوگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ہم آپ کو بطور گواہ لے کر آئیں گے ان کے خلاف بطور گواہ, جو ہے شہادت دینے کے لیے. تو اصل میں ہر نبی گواہی دیں گے کہ اللہ جو دین ہم تک پہنچا تھا وہ ہم نے اپنی قوم تک پہنچا دیا. گویا اب سیاہ سفید کے یہ ذمہ دار ہیں. کوئی آدمی قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ آپ کے نبی نے تو ہم تک دین پہنچائے نہیں, ہمیں اگر معلوم ہوتا تو ہم آپ کی فرما برداری کرتے, یہ ان کا قصور ہے نبی کا, انہوں نے نہیں پہنچایا. کوئی ایسا نہیں کہہ سکے, کیونکہ تمام انبیاء نے اپنا کام پورا پورا کیا. اسی طرح یہی گواہی دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمائیں گے کہ جو دین مجھ تک آیا تھا میں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا. تو یہ اب یہ گواہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہمارے خلاف جائے گی. ہمارے بدعمال جو ہے اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں. تو یہ باسپرس ہوگی پھر ہماری. اس رکوع کی آخری آیت, نافرمانی رسول پر وہی, کہ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے. یوم عزین یود الزین کفر, اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَأَصَبُ الرَّسُولُ, اور رسول کی نافرمانی کی. لَوْ تُسَوَّ بِهِمُ الْأَرْضُ, وہ چاہیں گے کہ کاش کے برابر کر دیا جائے ان کے لیے زمین کو. مراد یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور زمین برابر کر دی جائے. اتنی رسوائی اور شرمندگی ہوگی قیامت کے دن. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, اور نہیں چھپائی اللہ نے کوئی بھی بات. تو اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کا بیان کر دیا ہمارے لیے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن کی ان آیات سے فائدہ اٹھائیں اور اس برے انجام سے بچنے کی آج فکر کریں. دیکھیں آج ایک منٹ لگا کے توبہ کر لیں, زندگی بھر کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار. لیکن کل قیامت کے دن 50,000 سال بھی روتے رہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا. آج آسانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسانی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.